بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس أزيم كتاب كشرح كدرس جاريه. پچھلے درس میں اس عظیم حدیث پر بات کی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور کچھ میں بھی جلدی میں تھا، فوائد بیان نہ کر سکے. تو آج کے درس میں فائدے جو ہیں 30 کے قریب ہیں تقریبا، وہ بیان کرتے ہیں. لیکن فائدے سے پہلے میں قصہ پھر سے، کیونکہ بعض ساتھی ابھی آئے ہیں پچھلے درس میں نہیں تھے، مختصر قصہ بیان کر دیتا ہوں میں. حسین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو صغار التابعین میں سے ہے، چھوٹے تابعین میں سے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور اسی پر اس کی موت ہوئی ہو. ملاقات صحابی سے ہوئی اور ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور موت بھی اسی پر ہوئی. چھوٹے تابعین میں سے تھے. ایک مرتبہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، جو کبار التابعین میں سے تھے، سعید بن جبیر، ان کی طرف گئے. بیٹھے بیٹھے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم میں سے کسی نے رات کو ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھا جو زمین پہ گرا؟ تو حسین عبد الرحمن نے جواب میں کہا، جی ہاں میں نے دیکھا، لیکن میں نماز میں نہیں تھا، یعنی میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا لدغت، یعنی انہوں نے جب یہ بینک میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا لدغت، یہ حسین عبد الرحمن نے فرمایا. پھر سعید بن جبیر نے سوال کیا، جب لدغت یعنی کسی زہریلی چیز میں جو ڈس لیا، جب کسی زہریلی چیز تمہیں ڈس لیا تو تم نے کیا کیا؟ ماذا فعلت؟ تو حسین عبد الرحمن نے کہا، ارتقیت، میں نے جھاڑ پھونک کی، رقیہ کیا، دم کیا. تو پھر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کیا، رقیہ کیوں کیا؟ دیکھیں دلیل، سلف صالحین ہمیشہ دلیل کی طلب میں رہتے تھے اور بغیر دلیل کے کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے. بہرحال تو انہوں نے کہا، کہ ہمیں شعبی نے ایک حدیث بیان کی، اس بنا پر میں نے جھاڑ پھونک کی. وہ کون سی حدیث ہے جو آپ نے امام شعبی سے سنی؟ امام شعبی بھی جو ہے وہ تابعین میں سے ہے. انہوں نے جواب دیا کہ امام شعبی نے برید بن حصیب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کے سوا کسی اور صورت میں دم جائز نہیں. پورے ریاض مسند احمد کی روایت ہے یہ. ابھی تک جب یہ الفاظ سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے سنے تو انہوں نے فرمایا، جس نے جو کچھ سنا اور اس پر عمل کیا تو اس نے کتنے اچھا کام کیا. یعنی آپ کو یہ دلیل ملی ہے، اس دلیل کے مطابق آپ نے کام کیا تو اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے کچھ اور سنا، ایک اور روایت میں نے سنی سیدنا عبداللہ بن عباس سے. اور یہاں پر یاد رکھیں، سلف صالحین کا علم برابر نہیں تھا. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ فلان امام معصوم تھا، فلان امام معصوم تھا، کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا تھا. سلف صالحین میں سے جو صحابہ کرام اب تابعین ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی بعد میں آنے والے ہیں، ان کے بعد میں آنے والے ہیں، جب ان بڑے بزرگوں کو سب احادیث نہیں آتی تھی تو ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے من باب اولا، کیونکہ ان میں بھی یہ کمی ضرور پائی جائے گی. یہ حقیقت ہے. بلکہ صحابہ کرام میں مجھے تعجب ہو, صحابہ کرام میں بہت سے روایت موجود ہیں کہ ہر صحابی کو ہر حدیث نہیں آتی تھی, کوئی محال ہے. یعنی گھر کے اندر کی حدیث عمر بن عائشہ کو زیادہ آتی تھی اور گھر کے باہر کی حدیث ان کو کم آتی تھی. ابو بکر صدیق کو دیکھیں, سب سے زیادہ راوی کون ہے حدیث کے؟ ابو ہریرہ ہیں. کب مسلمان ہوئے؟ 8 ہجری میں. 3 سال کی صحبت میں سب زیادہ حدیث ہیں. ابو بکر صدیق کی حدیث کیوں کم ہے؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس نے جو کچھ سنا ہے اس کو آگے بڑھا, اس کو عمل بھی کیا ہے, اور جس کو نہیں ملا جب اس کو حدیث ملی تو اس نے توبہ کر لی, اپنے اس اجتہاد سے رجوع کر لیا. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان کو جب کہا جاتا کہ ایک دینار کے بدلے ہم 2 لے لیں, جائز ہی کہتے جائز ہے. دیکھیں, 1 دینار لے کے 2, جائز ہی کہتے جائز ہے. تو سیدنا ابی سعید خدری کو پتہ چلا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس یہ فتوی دیتے ہیں, تو ان کی طرف گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا. دیکھیں, یہ تابعین تھے, وہ صحابہ تھے, وہی ایک منہج ہے. سلف صالحین کا ایک منہج ہوتا ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا مجھے سیدنا عثمان بن زید نے ایک حدیث بیان کی. کون سی حدیث؟ لا ربا الا فی النسیئہ, سود ہوتا ہے نسیئہ میں یعنی آجل میں, بعد میں. یعنی ابھی میں آپ سے چیز لے رہا ہوں, اگر بعد میں میں آپ سے واپس لوں اس پہ زیادتی بھی لوں میں, تو یہ اسے سود کہتے ہیں. اگر فوراً 1 درہم کی وجہ 2 درہم لے لیں تو یہ سود نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سونا سونے سے, چاندی چاندی سے, جو سے, گندم گندم سے, نمک نمک سے, اور کھجور کھجور سے, مثلم بمثل یدم بید سوا ام بسوا, برابر ہونا چاہیے, اسی وقت لین دین ہونا چاہیے, بعد میں نہیں. یدم بید, ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو. میں نے تو یہ سنا. انہوں نے کہا آپ نے یہ سنا ہے تو میں اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں, اور اپنے اس قول کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو پہلے میں سنا انہوں نے. اب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اب تابعین کی ہم بات کر رہے ہیں, اور تبع تابعین تو پھر بھی اب ان کے شاگرد ہیں, ان کے بعد بھی آنے والے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اس وقت تک امام کا لقب پر فائز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سب احادیث کا حافظ نہ ہو جائے, اور یہ محال ہے میرے بھائیو. سب احادیث کا حافظ, سب احادیث کا علم ہو, یہ الگ بات ہے کہ زیادہ علم ہے ان کے پاس, امام ایسے نہیں کہا جاتا, لیکن ہر حدیث کا علم کا احاطہ ہو, یہ ناممکن بات ہے میرے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, امام ابو حنیفہ کے پاس وہ علم تھا جو ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان کے پاس تھا, ان کے پاس وہ علم جو ان کے استاد کے پاس تھا النخعی کے پاس, اور ایسے کرتے کہ سید عبداللہ بن مسعود کی طرف جاتے. کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سارے حدیث کا علم تھا؟ نہیں تھا. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ فلان امام معصوم, یہ بات درست نہیں ہے. بہرحال, سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں, میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ 1-2 آدمی ہیں, اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, یعنی اکیلا نبی تھا. سبحان اللہ, تعالیٰ کی حکمت ہے, اکیلا نبی. اور قیامت دن یاد رکھیں, یہ نبی جو تھے اللہ عالم کون سے نبی تھے, اکیلے ہوں گے, کوئی امت نہیں ہوگی, اور جو اس کی امت ہی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا جس نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسی اثنا میں اسی وقت مجھے ایک بڑی جماعت دکھائی گئی, تو میں نے یوں کہا کہ یہ میری امت ہوگی, تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت نہیں ہے, یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. پھر مجھے اس سے بڑی جماعت دکھائی گئی, اور مجھے یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری امت ہے, اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روایت اس طریقے سے بیان کی, اٹھ کے گھر چلے گئے. کسی کام کے لیے. تو صحابہ کرام میں پیچھے آپس میں باتیں کرتے رہیں اور اپنی رائے بیان کرتے رہے. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کی ہے, ان کے ساتھ رہے ہیں. اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام میں, جو اسلام میں پیدا ہوئے اور کبھی انہوں نے شرک نہ کیا ہو. تو اور بھی کچھ باتیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ تو فرما دیا کہ 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہیں کون, اور ہم نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہے. دیکھیں صحابہ کرام کا حرص دیکھیں, کیوں کس طرح جب جنت کی خبر آتی ہے نا, بس ان کو سامنے اور کچھ نظر نہیں آتا, ان کو بس جنت ہی نظر آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تاخیر کے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو ہم الذین لا یسترقون, جو جھاڑ پھونک نہیں طلب کرتے, رقیہ طلب نہیں کرتے. کون سا رقیہ؟ کسی قسم کا بھی رقیہ. اب وہاں پر اس رات میں کیا تھا؟ صرف بد نظر یا کسی موذی جانور کے ڈسنے کی وجہ سے رقیہ ہے, تو صرف اسی کے لیے, کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے. اب یہاں پر لا یسترقون, کسی قسم کو رقیہ طلب نہیں کرتے, چاہے ان دو چیزوں سے ہو یا کسی اور چیز سے بھی ہو, لوگوں سے طلب نہیں کرتے. اب فرق ہے دونوں میں, رقیہ میں اور استرقاء میں. رقیہ جھاڑ پھونک کرنا, خود کرنا. استرقاء دوسروں سے طلب کرنا. رقیہ کرنا جائز ہے بشرطے کہ کوئی شرکی الفاظ نہ ہو, قرآن مجید سے ہو, صحیح حدیث سے ہو, جس میں نے شرطیں بیان کی ہے رقیہ کی, عربی زبان میں ہو, شرکی لفظ کوئی بھی نہ ہو, اور یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ رقیہ بذات خود شفا دیتی ہے, شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. حالت صحیح ہونی چاہیے, شرعی ہونی چاہیے, اور جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو رقیہ شرعی رقیہ ہوتا ہے. لا یسترقون, رقیہ طلب نہیں کرتے. اچھا, اور ولا یکتوون, اور نہ ہی علاج کے لیے گرم سلاخ گرم لوہے کی سلاخ گرم کر کے داغ لگاتے ہیں, یہ کام بھی نہیں کرتے, کیونکہ یہ کافی تکلیف دہ عمل ہے. نمبر تین, ولا یتطیرون, اور بدشگونی نہیں کرتے. بدشگونی کیا ہے؟ کہ کوئی چیز کسی چیز میں نفع ہے, کسی چیز میں نقصان ہے. چیزوں میں نفع نقصان نہیں ہے میرے بھائیوں. کالے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آج دن خراب ہو گیا, کوا گھر کے اوپر آ کے بیٹھے تو آج کوئی مصیبت آئے گی, کینچی کھلی ہے تو جھگڑا ہوگا, دیہات میں کھجلی ہے تو فلاں چیز ہوگی, پیسہ آئے گا, فائدہ ہوگا, بیہات میں کھجلی ہے تو پیسہ جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہ انسان پہلے سے کمزور ہے, ضعیف ہے, محتاج ہے, تو اپنی ضعف کمزوری اور حاجت کو اور بڑھا دیتا ہے ان چیزوں پہ اپنا عقیدہ رکھ کے. بھئی یہ ساری بلی مخلوق ہے, کالی بلی پیدا ہوگی, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اب کیا اس انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب بلی بھی فیصلہ کرے گی اس کی قسمت کا اچھی ہے بری ہے؟ تو اس لیے لا یتطیرون. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. کیوں؟ شرک کیسے ہے؟ شرک مطلب ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کر دینا. اب یہاں پر بلی کیسے شریک ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی اور ذات ہے ہی نہیں. جب تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ بلی بھی آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتی ہے, تو شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ شرک تو ہو گیا, اسی کو تو شرک کہتے ہیں. یہ مصیبتیں, یہ جھگڑے کس حکم سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب کینچی کھلی, جھگڑا ہوگا, اب کینچی بھی آپ جھگڑا کرنا شروع کر دی. جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دو. افعال اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہیں, اپنی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کسی کو رزق دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, کسی کو اولاد دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو ذلیل کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب اگر یہ مخلوقات بھی, درند پرند پتھر بھی اب آپ کی قسمت میں بڑے حصے دار بن جائیں اور آپ قسمت کا یہی فیصلہ کرتے رہیں, تو پھر کیا بچے گا اس انسان کا؟ تو یہ شرک کے راستے ہیں. لیکن یہ طیرہ جو ہے بچوں کے شرک کے اصغر ہے, کیونکہ انہوں نے سبب کہ بلی سبب ہے, یہ پتہ ہے, جانتے ہیں سب. کوئی مسلمان یہ نہیں کہتے کہ بلی نفع نقصان کی مالک ہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور سمجھا ہے کہ یہ وجہ ہے جس سے آج کا دن خراب ہوگا. اب جس چیز کو آپ نے سبب بنایا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سبب ہے، اس کو کہتے شرک اصغر. جو شرک اکبر کی طرف راستہ ہو اس کی یہ پہچان ہے. جو شرک شریعت میں جو لفظ شرک کا استعمال کیا گیا ہو اور وہ راستہ ہو شرک اکبر کی طرف، اسے کہتے شرک اصغر. یہ شریعہ کاری ہے. اور چوتھے نمبر پہ اس سب کا خلاصہ، وعلی ربی میں توکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، توکل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، حق توکل ہی، اسباب شریعہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اسے کہتے ہیں توکل. اور یہ توکل جو ہے دل کا عمل ہے، دل کا عمل ہے. توکل تو علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کام کرنے جا رہا ہوں ضروری ہے. یعنی گھر میں بیٹھا ہوں توکل تو علی اللہ، سو رہا ہوں بستر پہ توکل تو علی اللہ، بیمار ہوں بیٹھا ہوں اپنی جگہ پہ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتا ہوں توکل تو علی اللہ. نہیں میرے بھائی، آپ جو اسباب شرعیہ ہیں اس پہ عمل کریں، پھر آپ توکل کریں. عقل ہے ثم توکل. ایک شخص آیا اور اپنی اونٹنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے عقل ہے ثم توکل، اسے باندھو تو صحیح پھر توکل کرو. ایک سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب شرعیہ رکھے ہیں اس دنیا میں، اور ان سبب پر زندگی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. بھوک ہے، اس کی بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کھانے کو پیدا کیا ہے. اب بھوکا بندہ بیٹھا ہے، کھانا سامنے پڑے، اللہ پہ توکل ہے، مجھے اللہ تعالیٰ میری بھوک کو مٹا دے گا. نہیں میرے بھائی، آپ کھانا کھائیں، منہ تک لے جائیں، نوالا گلے سے اندر داخل کر دیں، باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آگے ہمارا بس ختم ہو جاتا ہے. ہمارا بس یہ ہے کہ ہم نے صرف کمانا ہے اور منہ تک اس نوالے کو لے کے جانا ہے، آگے اس کو گلے کے اندر دھکیل دینا. آگے کیا ہوتا ہے؟ کوئی انسان اسے میدے تک لے کے جا سکتا ہے، کوئی میدے کے اندر اسے ہضم کر سکتا ہے، کوئی اسے میدے سے نکال کے آنتوں میں لے جا سکتا ہے، خون میں اسے مکس کر سکتا ہے، اس سے گلوکوز بنا سکتا ہے، گلوکوز سے انرجی پیدا کر سکتا ہے. یہ سارے کام آپ کے بس میرے بس میں نہیں ہے، اس رب العزت کے بس میں ہے. جو آپ کر سکتے وہ کرو، جو تمہارے بس میں نہیں اس پہ توکل کرو. تو جب یہ بڑی خوشخبری تھی 70,000 والی، اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ ہر ہزار کے ساتھ 70,000. بہرحال تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل ہوں. 70,000 خوشخبری آپ دے رہے، جنت کی خوشخبری، اور جنت مفت مل رہی ہے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں انہی میں شامل ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو. پھر ایک دوسرے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، دوسرے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی دعا کریں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق کبھی عکاشہ، عکاشہ نے آپ سے پہلے سبقت کر لی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عظیم حدیث ہے. اس کی تفصیل مفصل شرح پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. آتے ہیں اہم فوائد جس حدیث سے ہمیں پیغام ملتے ہیں. نمبر ایک، کہ سلف صالحین ریاکاری اور اس کے اسباب سے ہمیشہ دور تھے. نمبر دو، شرعی عمل کے لیے دلیل طلب کرنا ضروری ہے. نمبر تین، رقیہ دم یا جھاڑ پھونک جو ہے وہ صرف بد نظر اور مول جانور کے ڈسنے سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے علاوہ اور تکلیفوں میں بھی ہوتی ہے. نمبر چار، رقیہ شرعیہ کی شرطیں جاننا ضروری ہیں، اسے تو میں بیان کر چکا ہوں. نمبر پانچ، سلف صالحین کے علم کی وسعت نمبر چھ، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہر مذہب اور ہر فتوے سے آگے ہے. ہر مذہب اور ہر فتوی ہر قول سے آگے ہے. نمبر سات, سلف صالحین کی فضیلت اور ان کی حسن سلوکی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اور آپس میں ادب و احترام کرتے ہوئے. نمبر آٹھ, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں. یہ کہاں سے لیا کہ نبی اکیلے بھی تھے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, سب سے بڑی تکلیف ہے. یعنی پوری قوم میں ایک بھی مومن نہیں ہوا, اکیلے نبی پھرتے رہے. دیکھیں جسم پر چوٹ لگتی ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے, جو تکلیفیں نفسیاتی ہوتی ہیں نا ان کا اثر جلدی نہیں جانے والا ہوتا, اور وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں تکلیفیں ملی, جسمانی تکلیف بھی ملی اور نفسیاتی تکلیف بھی ملی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کامیاب رہے. اب یہ جو اکیلے نبی تھے کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ کامیاب ہوئے میرے بھائی. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو باقی رکھا اگرچہ ان کی قوم نے کسی نے مانا ہی نہیں, وہ دین باقی تھا اس نبی کے پاس. اب نمبر مجھے اوپر نیچے ہوگا, نمبر آپ بتائیں. نمبر نو, کثرت میں کثرت زیادتی لکھنے آپ, زیادتی کبھی بھی حق کی دلیل نہیں ہے. ہماری تعداد زیادہ حق ہمارے ساتھ نہیں, باقی قرآن مجید میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, ولیکن اکثر الناس لا يشکرون, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. نہ تو اکثریت علم والے ہیں, نہ اکثریت شکر کرنے والے, نہ اکثریت مومن ہے. آج بھی دنیا میں دیکھ لیا آپ, اکثریت مسلمانوں کی ہے, اکثریت علماء کی ہے, اکثریت شکر کرنے والے کی ہے. دیکھیں ہر دور میں اکثریت ہمیشہ باطل فرقے کی رہی ہے اور حق جو ہے وہ ایک گروہ کے پاس رہا ہے. وہ 73 فرقے کی حدیث معروف حدیث ہے, 72 تو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. تو اکثریت ہمیشہ یاد رکھیں, یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ اکثریت کبھی بھی حق کا معیار نہیں بنی. نمبر 10, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی فضیلت, جو لوگ ایمان لائے, آج کے بنی اسرائیل نہیں, کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہیں ہیں, یہ ان کے قوم میں سے نہیں ہے, صرف لقب وہی ہے, یعنی ان کی اولاد میں سے ضرور ہیں بنی اسرائیل میں سے, لیکن ان کے متبعین نہیں ہیں. نمبر 11, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کی امت کی فضیلت, کے سب سے بہتر نبی اور سب سے بہتر امت ہیں. نمبر 13, نمبر 12, صحابہ کرام ہمیشہ خیر کی طرف رواں دواں تھے, جہاں پر خیر ان کو ملا اسی طرف اپنی ساری محنت لگا دی. نمبر 13, حق کی طرف پہنچنے کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے. بشرط یہ کہ شرعی آداب کے اندر ہو, یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, آواز اونچی ہو رہی ہے, ادب و احترام ختم ہو رہا ہے, یہ مناظرہ شرعی مناظرہ نہیں ہوتا. نمبر 14, جس نے ان چار چیزوں کو حاصل کر لیا تو اس کی توحید کامل ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وہ یہ چار چیزیں میرے بھائی بہت مشکل ہیں. توکل آسان نہیں ہے, بدشگونی بہت مشکل ہے. آپ سمجھتے بات بلی یا کوے تک نہیں محدود, اس سے بہت آگے ہیں. جس نے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ضرور آتی ہے, وہ الگ بات ہے وہ اس پہ عمل کرتے یا نہیں کرتا, دل میں تو بات ایک دفعہ ضرور آتی ہے. اپنے دل کو آپ روک نہیں سکتے ان چیزوں سے. تو جس نے جو رک گیا تو الحمدللہ اس نے نجات حاصل کر لی, اور جس نے تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو وہ اس گڑھے میں گرا. بعض نمبر دیکھیں, نمبر لکی نمبر ہے یا فلاں ہے یا چیز ہے, یعنی انسان مشکل سے بچتے ہیں چیزوں سے. نہیں چانس تو نہیں گیا, معافی ہے, معافی ہے ان شاء اللہ, معافی کیوں نہیں. اچھا نمبر 15, جواز طلب الدعاء من اہل الفضل, اہل فضیلت جو لوگ ہیں بزرگوں سے دعا کی گزارش کرنا جائز ہے. کہاں سے لیا یہ؟ ادعو اللہ یجعلنی منہم. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کون سے چار چیزیں؟ پہلے ہے یسترقون, لوگوں سے طلب نہیں کرتے جھاڑ پھونک, خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں, لوگ اس طلب نہیں کرتے. دوسرا ہے داغ نہیں لگواتے علاج کے لیے. اچھا نہیں وہ بزرگ تو ہے نہیں بھائی, مشرک کہاں بزرگ ہوتا ہے؟ جو بزرگ شرک میں ہوتے پھر بزرگ کہاں سے آ گیا؟ ہم موحدین کی بات کر رہے ہیں جو جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں, جن کی دعا بھی قبول ہو. مشرک کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا عبادت ہے, اور شرک کے سامنے کوئی عبادت ٹھہر سکتی ہے؟ نمبر 16, دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے شعبی کی اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی, کہ پہلی میں جائز ہے کہ ان چیزوں سے آپ جھاڑ پھونک کر سکتے ہو, اور جس میں منع ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں جو منع ہے وہ اس لیے ہے اگر شرطیں نہ پائی جائیں تو آپ رقیہ نہ کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں رقیہ کرنا انہوں نے خود کیا کہ نہیں, یہ جائز ہے آپ خود جھاڑ پھونک کریں تو ٹھیک ہے, اگر کسی اور سے کروائیں جائز ہے, لیکن 70,000 میں سے نہیں ہے. دونوں کو جمع کریں حدیث کو نا, خود کہہ کے کروائیں, خود کر دو کوئی مشکل نہیں ہے.
لیکن وہ بھی 70,000 میں شامل نہیں
ہے, شامل. یس تک یہ خود طلب کرتے ہیں, میں ایک طرف آتا ہوں بھی آپ مجھ پر دم کریں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو فلان بھائی تکلیف میں ہے, بخار میں ہے, آپ جا خود دم کرتے ہیں اس کو طلب کیا بغیر, وہ اس نے مانگا نہیں آپ سے, آپ نے خود اس پہ دم کیا ہے تو آپ نے اس پہ احسان کیا ہے, اس کو بھی بچا دے 70,000, وہ بھی شامل ہو گیا اور آپ کو اس کا اجر مل گیا. دونوں میں فرق ہے. عربی عبارت یسترقون خود طلب کرتے ہیں. نمبر 16, 17, توحید کی بڑی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے کہ جس نے توحید کہ کمال کہ جو شخص توحید کے کمال کو پہنچا وہ جنت میں داخل ہوا بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. نمبر 17, 18, آیات کونیہ, یہ تارے ٹوٹ رہے ہیں, یہ تارے ہیں, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ آیات کونیہ ہے ساری. آیات کونیہ کو بیان کرنا ڈراوے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور موعظہ کے لیے جائز ہے, کیوں کا ذکر کرنا بھی جائز ہے. بھی سورج آسمان سے اتنا دور ہے, اس کی گرمی ہم تک پہنچتی ہے, رب کتنا عظیم ہے, اس کا خالق کتنا عظیم ہے, تو ایسی باتیں بیان کرنا شرائن جائز ہے. نمبر 19, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پہلے بیان کی ہے بہتری کے لحاظ سے, وہ خاتم انبیاء تھے. اب یہاں پر جو فضیلت ہے کہ کسی نبی کو ساری امت نہیں دکھائیں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ امتیں دکھانا, ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا یہ ان کے لیے خاص تھا. تو یہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو ساری امتیں دکھا دی گئی. نمبر 19 20. کسی ظواہر طبیعیہ کون سی ہوتی ہیں؟ نیچر میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو ظواہر طبیعیہ کہتے ہیں. نیچر کی تبدیلی کے متعلق سوال کر کے کسی بات تک پہنچنے جائز ہے. یعنی آپ شرعی بات پہنچنا چاہتے ہیں لیکن آپ بات نیچر کی کرتے ہیں, جیسے ابھی میں نے ایک مثال بیان کی سورج کی بیان کی ہے, تو اس طریقے سے یعنی آیات کونیہ کو آیات شرعی کے ساتھ دونوں کو اکٹھے ذکر کر کے حق کی طرف پہنچنے کے لیے یہ جائز آپ کریں کہ دونوں آپ اس طریقے سے بیان کریں.
جی ہاں,
دعوت کے کام میں جائز ہے. جی ہاں بالکل. نمبر 21, سلف صالحین کی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے تھے اور بغیر دلیل کے کوئی عمل نہیں کرتے تھے. نمبر 22, اندھی تقلید کا رد. اندھی تقلید کا رد, کیونکہ جو بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے اسے تقلید کہتے ہیں. کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا تقلید کہلاتا ہے. نمبر 22 کتنی 23 ہے. نمبر 23, تھوڑی تعداد میں ضروری نہیں ہے کہ وہ راہ راست پر نہ ہو. یعنی کم تعداد ضلالت یا گمراہی کی نشانی کبھی نہیں ہے, اور تعداد کے دیکھنے کے بجائے نتیجے کی طرف دیکھنا ضروری ہے. اب تعداد نہ ہے کتنی ہے, اب نتیجہ دیکھیں, اس کا رزلٹ دیکھیں, رزلٹ کیا ہے. اگر رزلٹ اس کا توحید اور سنت ہے تو تعداد کے دیکھا نہیں جاتا. نمبر 24, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور نبوت کے آداب میں سے ایک ادب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو ان کا دل نہیں دکھایا بلکہ دو لفظوں میں ان کو بھی تسلی ہو گئی اور باقیوں کو بھی تسلی ہو گئی. سبق کبھی عکاش ہے. نمبر 24 25, سیدنا عکاش بن مسلم کی فضیلت اور وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے. اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح نکلی. سیدنا عکاش بن مسلم کہاں شہید ہوئے؟ حروب الردہ, سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا اور ان کے خلاف جہاد ہوا اور جنگیں ہوئی, سیدنا عکاش بن محسن انہیں جنگوں میں شہید ہوئے. نمبر 26, سنہری موقع ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیا کرنا. سنہری موقع کبھی کبھی آتے ہیں تو سنہری موقع ہاتھ سے نکل دینے چاہیے. خاص طور پہ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں, شرعی دنیا کے موقع تھے ہاتھ سے چلے بھی جائیں تو کوئی مشکل نہیں. اب ایک سنہری موقع تھا, اسے کیا ملا؟ جنت ملی میرے بھائی, بغیر حساب بغیر عذاب. اور باقی بھی تو تھے, یعنی چند سیکنڈ کا فرق تھا, باقی سارے محروم ہو گئے اور ایک شخص چلے گیا بغیر حساب بغیر عذاب. یہ سنہری موقع ہوتا ہے. نمبر 27, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جو ہے, ان کے درجے کی بلندی, ان کی متبعین کی بنیاد پر ہوتی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں متبعین, ہاں متبعین کی بنیاد پر فضیلت جو ہے نبی کی. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نہیں نہیں, اس دلیل کیا ہے, یعنی کیوں, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ اچھا, دلیل بھی ہے, اس کی تعلیل بھی ہے. جتنی زیادہ متبعین اتنی درجہ بلند, جتنے کم متبعین اتنی درجہ کم. الدال علی الخیر کفاعلہ. ایک نبی کی 100,000 امتی ہیں, 100,000 جو عبادت کرتا ہے وہ ثواب اس نبی کو ملتا ہے. اچھا اگر 1,000,000 ہوں, 1,000,000 کا ثواب. اچھا 2,000,000 ہوں, 2,000,000 کا. اچھا 1,000,000,000 ہوں, اچھا 1,000,000,000 ہوں. اب جتنی تعداد ہے سب, سارے کا سارا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, تا قیامت ملتا رہے گا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی کیا ہدیہ کی؟ وہ تو آپ نے جو بھی نیک عمل کیا ان کے نام تو لکھ دیا گیا, ان کا اجر, اس عمل کا اجر تو ان کو پہنچ ہی گیا. بس سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, دعا میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہدیہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو, اس کا اجر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے. جب ہمارے سارے کے سارے نیک اعمال جو ہیں, اعمال صالحہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسناتوں کے ترازو کے, اعمال کے ترازو میں خود شامل ہو رہے ہیں. ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ہم کہیں یا نہ کہیں, ہماری نیت ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ اگر ایک شخص کو مسلمان کرتے ہیں, آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ہدایت دی, آپ نے اس کو محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا آپ کے کہنے سے, تو جتنی وہ عبادات کرتا رہے گا آپ کے نام اعمال میں, ایک ایک سجدہ, ایک ایک ذکر, ایک ایک تسبیح, ایک ایک تحمید, اس کو بھی اپنا ثواب ملے گا, آپ کو بھی ان کا ثواب ملتا رہے گا. آپ گھر میں سو رہے ہیں, آپ کے نام اعمال میں تسبیح لکھی جا رہی ہے, تحمید لکھی جا رہی ہے, نمازیں لکھی جا رہی ہیں, روزے لکھے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, ان کو ساری امت جو تا قیامت آنے والی ہے, جو آئے گی, سر کی سب کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو میں ہوں گے. تو اس لیے ہدیہ پیش کرنا یہ بنیادی بات ہے, بلکہ جو ہدیہ پیش کرتا ہے اس کا عمل صالح ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عمل پہنچے گا. یاد رکھیں, یعنی ایک شخص نے خیرات کی, خیرات صدقہ, صدقہ جو ہے عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اب عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر لی, جب اس نے کہا کہ اس کا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے, اب یہ بدعت ہو گئی, اس کا عمل تو ختم ہو گیا. اب دیکھیں تعجب, اس شخص کو اس اپنے عمل کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر مل چکا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں ان کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. تین نمبر ہے, نمبر 28, اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کم تعداد میں تھے. نمبر 29, سلف صالحین معصوم نہیں تھے اور ایک دوسرے سے علم میں فوقیت ان کو حاصل تھی. اور وہ کبھی بھی اپنے قول کے لیے متعصب نہ تھے. جب دلیل آ گئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئی تو اپنے قول کو اسی وقت اپنے قول سے توبہ کر لی اور اپنے قول کو چھوڑ دیا. اور ہمیشہ یہی عمل رہے سلف صالحین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت وہ فرماتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث ثابت ہو جائے صحیح ثابت ہو جائے حدیث تو میرا مذہب وہی حدیث ہے, میرے قول کو چھوڑ دینا. وہ دوسری بھی مشہور بات ہے, اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پہ مارنا. یہ سلف صالحین کا راستہ رہا ہے. لیکن یہ جو اندھی تقلید کا ایک دروازہ کھلا ہے, متعصبین کا دروازہ, انہوں نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی ہے اور اس نئی چیز کو ایجاد کرنے سے اتنے درانے پیدا ہو گئے امت میں کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ یہ شافعی نماز ہے, یہ حنبلی نماز ہے, وہ حنفی نماز ہے, وہ مالکی نماز ہے. نماز نبوی کہاں ہے؟ نماز محمد ہی کہاں ہے؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی اندھی تقلید کی وجہ سے یہ دراڑے پڑی ہیں اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. سلف صالحین جو جوڑتے تھے, حدیث آئی تو خاموش, اگر اپنے باپ کا قول بھی ہوتا تو نہیں مانتے تھے. جس میں نے بیان کی سید عبداللہ بن عباس سے ایک شخص آیا تابعین میں سے, اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک درہم جو ہے آپ دو کے عوض میں لے سکتے ہیں. اسی وقت جا کے اس نے اپنے قوم کو فتویٰ دے دیا. اگلے سال میں آیا سنا سید عبداللہ بن عباس وہی فتویٰ غلط دوسری طرح سے دے رہے ہیں کہ اب حرام ہے جائز نہیں ہے. تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے پیارے صحابی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, آپ نے پچھلے سال مجھے یہ فتویٰ دیا, میں اپنے قوم کو یہ بیان کر کے آیا ہوں اور آپ یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے اپنے کانوں سے, میں نے اپنے قول سے میں رجوع کر چکا ہوں. اب وہ تابعی جو ہے واپس صحیح مسلم کی روایت ہے, واپس جاتے ہیں اپنے قوم کی طرف اور جا کے ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ فتویٰ جو غلط تھا. تو یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے, بات لوگوں کی نہیں ہوتی, بات حق اور باطل کی ہے. جو ان کے پاس علم تھا انہوں نے لوگوں کو بیان کر دیا. نمبر تیس کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے, کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. نمبر 31 رقیہ اور استرقاء میں فرق جاننا, رقیہ اور استرقاء کے بیچ میں فرق کو جاننا ضروری ہے. رقیہ جھاڑ پھونک کرنا, استرقاء جھاڑ پھونک طلب کرنا کسی اور سے. بتیس بدشگونی شرک ہے اور بدشگونی کی قسمیں اور راستوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ اسے دوری اختیار کی جا سکے اور اسے بچا جا سکے. نمبر 33 اعتقاد کے حساب سے عام طور پر تو بدشگونی شرک اصغر ہے, الا یہ کہ جو معتقد ہے, جو شخص ہے جو بدشگونی کر رہا ہے, اس کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ بلی ہی جو ہے نا نفع نقصان کی مالک ہے, اسی بلی کی وجہ سے ہی مجھے نقصان ہوا ہے, اسی کوے کی وجہ سے ہی جھگڑا ہوا ہے. بات سمجھیں ذرا, یعنی بذات خود وہ کرنے والا ہے, یہ تو شرک اکبر ہے. لیکن اگر سبب سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو یہ شرک اصغر ہے. نمبر 33 آخر میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی اہمیت, بشرط یہ کہ حق توکل ہی ہو. حق توکل کون سا ہوتا ہے؟ جو اسباب شرعیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جاتا ہے, بغیر سبب کے توکل نہیں ہوتا, صرف توکل کا دعویٰ ہوتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.